إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام عام بہنوں، اللہ تعالی نے آخرت کی کامیابی کا وسیلہ اور شرط دو چیزوں پر رکھا ہے. ایک تو یہ کہ انسان کے پاس ایمان ہو، ایسا ایمان جو شرک، کفر اور نفاق سے بری ہو، اور دوسرے یہ کہ اس کے پاس اعمال صالحہ ہوں، وہ اعمال جو ریا اور بدعت اور نقصانیت سے آزاد ہو. اگر ایک انسان آخرت میں ایمان اور عمل کے ساتھ اللہ کے ہاں جاتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے مختلف مقامات پر یہ بات کہی ہے، کوئی ایک جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات پر اللہ تعالی نے جہاں بھی جنت کی بات کہی ہے. عام طور پر اللہ تعالی نے ایمان اور عمل کی شرط جنت میں داخلے کے لیے بیان کی ہے، لیکن قرآن کریم میں ایک مقام پر اس میں ایک خصوصی فرق دکھائی دیتا ہے دو اعتبار سے. ایک تو یہ کہ اس مقام پر اللہ تعالی نے مردوں کے ساتھ خصوصی طور پر عورتوں کو بھی، خواتین کو بھی ذکر کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ جنت کے وعدے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی، عمدہ زندگی کا وعدہ کیا ہے. قرآن کریم میں سورۃ النحل میں آیت نمبر 97 میں اللہ تعالی نے فرمایا: من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ کو مؤمن بشرطے کہ وہ مؤمن ہو، فلنحيينه حياة طيبة، تو ایسے ہر شخص کو ہم حیات طیبہ عطا کریں، ایک پاکیزہ اور عمدہ زندگی عطا کریں. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، اور ان کے بہترین اعمال کے اعتبار سے ہم ان کو اجر عطا فرمائیں، یا ان کے اعمال کا، بہترین اعمال کا اجر ہم ان کو عطا فرمائیں. اس آیت میں اللہ تعالی نے جہاں مردوں کا ذکر کیا ہے، وہیں اللہ تعالی نے خواتین کے لیے بھی یہ دو وعدے کیے. ایک وعدہ دنیا کا ہے اور دوسرا وعدہ آخرت کا ہے. ایک دنیا میں بہترین زندگی دینا ہے اور دوسرے آخرت میں اعمال کے اعتبار سے بہترین اجر دینا ہے. اللہ تعالی نے دنیا میں مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے. اللہ تعالی نے مرد کا دائرہ الگ رکھا، عورت کا دائرہ الگ رکھا. مرد کی صلاحیتیں قوت کے اعتبار سے عورت کے مقابلے میں الگ رکھی، جسمانی حیثیت کے اعتبار سے یا مزاج کے اعتبار سے دونوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرض رکھا ہے، اس لیے کہ دنیا میں دونوں کا دائرہ عمل الگ الگ ہے، دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، لہذا اپنی اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے دونوں کو الگ الگ صلاحیتوں کا مانی رکھا ہے، کہ اللہ کی طرف سے ناانصافی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے صلاحیتیں مناسب ذمہ داری کے اعتبار سے مناسب صلاحیتوں کا دینا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے، جو ذمہ داریاں دنیا میں الگ ہیں اس کے اعتبار سے صلاحیتیں الگ ہیں، لیکن جو ذمہ داری دنیا میں ڈالی گئی ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اپنے دائرے میں اپنی ذمہ داری کو اگر وہ بخوبی انجام دیتے ہیں، اچھے طریقے سے اس کو پورا کرتے ہیں، تو آخرت میں دونوں کے لیے جنت کے مقامات کے اعتبار سے، جنت کے مراتب کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوگا، جیسے ایک مرد کے لیے دروازہ اور راستہ کھلا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جنتی بنانے کے اعتبار سے جس طبقے جس درجے کا جنتی بنانا چاہے اتنا دینی عمل کر لے، اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، اسی طرح سے ایک عورت کے لیے بھی جنت میں مقام پانے کے اعتبار سے راستہ کھلا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورت کے لیے کچھ محدودیتیں ہوں، دنیا میں عورت کے لیے حدود ہیں، حجاب کا معاملہ ہے یا اس کا عملی دائرہ ہے، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں اس کے لیے حدیں رکھی ہیں، لیکن آخرت کے مراتب کے اعتبار سے چاہے وہ جس مرتبے پر جانا چاہے اپنے اعمال میں اس مرتبے کا ثبوت دیتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اس کی اہل بنا سکتی ہے، دنیا کے احکام اللہ تعالیٰ نے جو بھی مردوں کے لیے دیے ہیں بنیادی طور پر وہ تمام احکام عورتوں کے لیے بھی ہیں، الا یہ کہ اس میں کوئی خصوصیت مردوں کی ہو یا عورتوں کی ہو، اسی لیے جب بھی قرآن سنت میں خطاب مردوں سے ہوتا ہے اس میں اپنے آپ خواتین بھی شامل ہو جاتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں ہی کی طرح ہیں یا مردوں کی شقائق، شقائق کہتے ہیں ایک چیز میں سے دوسری چیز کو نکالا جائے، ایک چیز کا دوسرا ٹکڑا چکا ہو، تو پہلے ایک بھی اس حدیث کے بارے میں تھا کہ انما النساء شقائق الرجال کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کا معاملہ مردوں ہی کی طرح ہے، اگر کوئی حکم اللہ کا مردوں کے لیے ہے تو وہ عورتوں کے لیے اپنے آپ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دونوں کا معاملہ برابر ہے، پھر کچھ احکام شریعت کے ایسے ہیں جن میں مردوں کو عورتوں سے الگ کیا گیا ہے اور کچھ احکام ایسے ہیں جن میں عورتوں کو مردوں سے الگ کیا گیا ہے، جیسے حجاب کا مسئلہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے نہیں، اور اسی طرح سے معاش کا مسئلہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی ہے، تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے اور اسی طرح سے اس آیت سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ کے احکام اور اللہ کے وعدے جیسے مردوں کے لیے ہیں عورتوں کے لیے ہیں، ظاہر بات ہے جب مردوں کے لیے بھی دین ہے اور دین کے احکام خواتین کے لیے بھی ہیں تو دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھیں، اس کے احکام کو معلوم کریں، اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کی رضا، اللہ کی مرضیات، اللہ کی شریعت، اللہ کے احکام لوگوں کو سمجھائیں اور لوگوں کو سکھائیں، اس میں مرد بھی تھے اس میں عورتیں بھی تھیں، آپ کے طالب علم یا آپ سے دین سیکھنے والے جہاں مرد تھے وہیں عورتیں بھی تھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان والوں پر اپنا احسان جتاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام احسان ایمان والوں پر کیا جب انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ رسول اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر اپنا احسان جتایا کہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی انسانوں میں سے ایک رسول بھیجا جس سے لوگ ملیں، دین سیکھیں، اس کی صحبت اختیار کریں، جو ان کے مزاج کو سمجھتا ہے، جو خود انسان ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے انسانوں کے لیے بہتر رہنما اس کو بن سکتا ہے۔ یہ رسول کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ نے بیان کی تو فرمایا، نمبر ایک، یتلو علیہم آیات، آپ اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بلاتے، زید بن ثابت کو یا کسی اور کو، اور آپ وہ آیات املا کراتے اور اس کی تبلیغ کا حکم دیتے۔ آپ اللہ کی بات پہنچانے میں زیادت نہیں کرتے تھے، بلکہ لفظ ایک لفظ بھی اگر نازل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فوراً لکھواتے اور اس کو پڑھواتے اور اس کی تبلیغ کرواتے۔ آیات کو پہنچانا متن کے اعتبار سے، وہ یزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، عقائد کے اعتبار سے جو جاہلیت کی چیزیں ان میں آ چکی تھیں، یا اخلاق کے اعتبار سے جو برائیاں ان میں تھیں، آپ ان کو اس لائق بناتے ہیں کہ وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، اللہ کے بھیجے ہوئے علم کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں۔ جان لینا بعض اوقات آسان ہوتا ہے، مان لینا بھی آسان ہو جاتا ہے، لیکن واقعی اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے علم کے مطابق بنانا یہ مجاہدہ چاہتا ہے۔ اس میں نفس کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، اس میں اپنے آپ پر جبر کر کے اللہ کے دین پہ اپنے آپ کو جمانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے ایک مربی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ترغیب و ترہیب دینے والے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہاتھ پکڑ کے جیسے بچے کو راستہ چلانا ہوتا ہے، سیڑھیاں چڑھانا ہوتا ہے، ویسے ایک انسان کو راہ بتائے، اس کو ایک حوصلہ افزائی کرے، اس کی کمیوں کوتاہیوں پر اس کو تنبیہ کرے، اس کی نشاندہی کرے۔ وہ یزکیہم، یہاں پر فرمایا کہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ایک معلم کے طور پر، ایک مربی کے طور پر، ایک ناصح کے طور پر، ایک واعظ کے طور پر۔ اور وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ سلف سے مختلف اہل علم سے قول منقول ہے کہ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ کے معنی ہے وہ یعلمہم القرآن والسنۃ۔ ابن کثیر نے اور دوسرے مفسرین نے اس کو ذکر کیا ہے کہ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تلاوت آیات ہے تو آیات کا پہنچانا ہے، تزکیہ نفس ہے کہ جو اللہ کا حکم اس پر جمنے کی ترغیب دیتے ہیں، ان کو اس میں مدد کرتے ہیں، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن اور سنت میں جو باتیں ہیں، جو گہری سوجھ بوجھ ہے، وہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے دینی حکمت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے عطا فرمائی تھی، آپ اس حکمت کو الفاظ کی صورت میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ اللہ کی کتاب میں جو باتیں مجمل طور پر ہیں وہ تفصیلی طور پر عوام کے سامنے آ جائے۔ اللہ کی کتاب میں جو حکمت چھپی ہوئی ہے اس کو الفاظ میں آپ بیان کر کے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ قرآن حکمت والی کتاب ہے، یاسین والقرآن الحکیم، اللہ نے قرآن حکمت والی کتاب کہا ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت دیے گئے تھے، آپ کے کلام میں خود حکمت تھی، آپ نے خود فرمایا کہ ان کو جواب میں مختلف دیا گیا ہے، جامع کلمات میں بات کہنے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ قرآن کریم کے شارح بھی تھے، قرآن کو سمجھانے والے تھے، تو آپ کا کلام خود حکمت پر مبنی، اس لیے کہ حکمت کی تشریح حکمت والے انداز میں ہے، فرد کی رعایت کرتے ہوئے، دور کی رعایت کرتے ہوئے، ہر سامع کی سننے والے کی رعایت کرتے ہوئے، اس میں خود حکمت کا پہلو اپنے آپ موجود ہے۔ وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، حالانکہ اس سے پہلے ان لوگوں کا جن کے اندر آپ کو بھیجا گیا ہے، جن کے درمیان آپ کو بھیجا گیا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ، ان کا حال یہ تھا کہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اس گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، یہ جو کام رسول نے کیے ہیں، یہ جو رسول آئے ہیں اور انہوں نے جو کام کیا ہے، اس کام سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے۔ جب آپ آئے دنیا میں تشریف لائے، آپ نبی، آپ کو نبوت اور رسالت دی گئی، جب آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، تبلیغ آیات، تعلیم کتاب و سنت، کتاب و حکمت، اور اسی طرح سے تزکیہ نفس، جب آپ نے یہ کیا تو اس کے بعد وہ سماج جو بگڑا ہوا سماج تھا وہ سماج بہترین سماج یہاں تک کہ ساری انسانیت کے لیے اسوہ نمونہ بن گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے افراد کے بارے میں فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے اپنے دور میں. تو سب سے بہترین لوگ وہ کیسے بنے؟ آپ نے ان کو قرآن دیا، آپ نے قرآن کے ساتھ اس کا صحیح فہم دیا اور آپ نے اس پر عمل کرنے کی صلاحیت انہیں پیدا کی. یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر کیا، لیکن یہ صرف مردوں کے ساتھ نہیں تھا، یہ عورتوں کے ساتھ بھی تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. ازواج مطہرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، امت کی مائیں، امہات المؤمنین، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اور یاد کرو اور یاد رکھو اور نصیحت اس میں قبول کرو اور غور کرو، متنبع ہو جاؤ. وَاذْكُرْنَ، تم یاد رکھو اس نصیحت کو، اس بات کو، کیا ما یتلا فی بیوتکم، جو تمہارے گھروں میں پڑھا جاتا ہے. کیا پڑھا جاتا ہے؟ من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور حکمت پڑھی جاتی ہے. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ذکر کی جن کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے سامنے بھی کرتے تھے. جہاں آپ قوم کے معلم تھے، مردوں کے معلم تھے، وہیں پر آپ خواتین کے بھی معلم تھے اور خصوصاً اپنے گھر میں بھی معلم تھے. بہت سارے مبلغ اور معلم، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں وہ لوگوں کو تعلیم دیتے لیکن گھر میں بے فکر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے معلم تھے، مربی تھے. آپ جہاں باہر لوگوں کو مسجدوں میں، بازاروں میں، میدان جنگ میں اور ہر حال میں تبلیغ ہوتا یعنی تعلیم کا اہتمام کرتے تھے، وہیں آپ اپنے گھر میں بھی گھر کی خواتین کے سلسلے میں اس بات کو محفوظ رکھتے تھے. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور جس حکمت کو بتایا جاتا ہے اس کو یاد رکھو. تو قرآن و سنت کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں خواتین کو بھی دیتے تھے. مثال کے طور پر شفا بنت عبد اللہ کہتی ہیں کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عند حفصہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں داخل ہوئے اور وانا عند حفصہ، میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. فقال لی، آپ نے مجھ سے کہا الا تعلمین هذه رقية النملة كما علمتيها الكتاب. آپ نے کہا کیا تم اس کو یعنی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نملہ کا رقیہ نہیں سکھاؤ گی جیسے تم نے ان کو کتابت یعنی لکھنا سکھایا ہے. یہاں دو باتیں معلوم ہیں. یہاں پر اہل علم نے کہا کہ رقیہ کی نملہ عربوں میں کچھ کلمات کہے جاتے تھے، کیا کلمات تھے وہ، اور وہ اس کو کوئی رقیہ کے طور پر استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ یہی کلمات تھے جن میں وہ نہ نفع سمجھتے تھے نہ نقصان. ابن الاثیر الجزری انہوں نے اپنی کتاب النہایہ فی ضریب الحدیث والاثر میں یہ بات کہی ہے کہ وہ کلمات کیا تھے. وہ کلمات تھے العروس تحتفل وتحتضب وتفتعل وكل شيء تفتعل غير الا تعصي الرجل. یہ کلمات تھے جو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ عورت جو ہے یہ یعنی بعض رواج میں تن تعیل بھی آیا ہے، جوتیاں پہنتی ہے اور یعنی اسی طرح سے اقتدار لگاتی ہے اور اسی طرح سے عورت اپنے شوہر کے لیے یعنی آنکھوں میں سرما وغیرہ لگاتی ہے اور ہر چیز کرتی ہے لیکن شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی. تو اس طرح کے کلمات وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے اور بعض جملے تھے ان کے ہاتھ تھے. تو آپ نے کہا کہ تم ان کو نہ ملا کر ان کی نہیں سکھاتی جیسا کہ تم نے حفصہ کو کتابت سکھائی ہے. معلوم ہوا کہ اس زمانے میں عورتوں کو پڑھنا لکھنا بھی آتا تھا، بلکہ اس سے مزید بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بنت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم حفصہ کو کتابت جیسی تمہیں سکھائی گئی یہ سکھا، کہ خواتین کو تعلیم دیا کرتی تھیں اس زمانے میں۔ آج 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں لوگ آ کر کہہ رہے ہیں کہ بچیوں کو پڑھانا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے میں رواج قائم کیا تھا، یہاں تک کہ نہ صرف یہ کہ عورتوں کو تعلیم دی جاتی تھی بلکہ عورتیں معلمات بھی ہوا کرتی تھی۔ دینی اعتبار سے تو ہے ہی ہے، دنیوی اعتبار سے لکھنا پڑھنا بھی عورتیں ایک دوسرے کو سکھایا کرتی تھی۔ اس سے اس بات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ خواتین کی تعلیم دین میں کتنی اہم ہے۔ آپ نے اپنی بیوی کو آپ امید ہے آپ کیسے پڑھنا لکھنا سکھائیں گے، آپ نے ایک عورت سے کہا کہ تم نے جیسے ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا ہے اب تم کیا کرو، نہ ملا کرو کیا بھی سکھاؤ۔ تو یہ اس حدیث سے، اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں اور اسی طرح سے امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے ابو داؤد کی تحقیق میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پڑھنا لکھنا بھی ایک ایسی چیز ہے جو عورتوں کو آنا چاہیے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، اور آپ نے اس کا تذکرہ کیا کہ جیسے یہ سکھایا یہ بھی سکھا دو، آپ نے اس پر انکار نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عورتوں کو پڑھنا لکھنا کیا ضروری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انکار نہیں کیا، اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز مطلوب ہے بلکہ یہ اچھی چیز ہے۔ تو عورتیں پڑھنا لکھنا سیکھیں، جن کو نہیں آتا ہے سیکھیں، یہ اچھی چیز ہے، یہ ان پر فرض نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کا علم حاصل کرنا ان کے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ تو قرآن کریم پڑھیں، اس کا پڑھنا سیکھیں۔ خواتین کا علم سے شرف کیا تھا، آپ کی بیویوں کا خصوصی طور پر آپ دیکھیں، اور جن میں بیویوں میں بھی امہات المؤمنین میں بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ آتی ہے۔ ان کے سلسلے میں ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں کہ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت لا تسمع شیئا لا تعرفه الا راجعت فيه حتى تعرفه۔ کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ، جو بھی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی، جس کو وہ سمجھ نہ پاتی، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس مراجعت کر کے سمجھنے کی کوشش کرتی تھی، یہاں تک کہ سمجھ میں آ جاتا تھا۔ کوئی بات دیکھیے، یہاں پر معلوم ہوا کہ صرف علم کی سماعت مقصود نہیں بلکہ علم کا فہم مقصود ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی صفات میں سے ایک بات یہ بھی تھی، اور طالب علم کے اوصاف میں ایک چیز ہونا بھی چاہیے، کہ کیا کرتی تھی، کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، ٹھیک سے ان کی سمجھ میں نہیں آتی، یوں ہی اس پڑھتے گزر نہیں جاتی تھی، بلکہ وہ واپس اس کو پوچھتی تھی، یہ کیسے، ایسا کیسے ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراجعت کرتی، دوبارہ اس کے بارے میں معلوم کرتی، پھر آپ کو سمجھا دے، اچھی طرح سے سمجھ میں آتا تو ٹھیک، نہیں تو پھر آپ سے پوچھتی۔ معلوم ہوا کہ خواتین کا معاملہ اس زمانے میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے بارے میں تحقیق کیا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ مَنْ حُسِبَ عُمْدِهَا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ من حسب عُمْدِهَا، جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا، جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ جب یہ بات عائشہ نے سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو فوراً پوچھا، قالت عائشہ فقلت اولیس یقول اللہ یقول تعالی فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ قرآن میں اللہ نے ایک بات کہی ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ رہے ہیں، آپ کی بات حضرت عائشہ کی سمجھ میں نہیں ہے، مانتی تھی لیکن وضاحت نہیں ہے، فوراً پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا اللہ نے یہ نہیں کہا ہے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ ہم اس سے آسان حساب کریں گے۔ نیک انسانوں کے ساتھ میں اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ اسے کیا کرے گا، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اس سے اللہ تعالیٰ آسان حساب لے گا۔ تو اب حساب لیا گیا تو عذاب ہوگا، پھر آسان حساب کیا مطلب ہے، حساب تو ہو رہا ہے نا، دیکھیں عائشہ کتنا غور کر رہی ہے،
وہ حدیث سننے کے بعد میں پھر قرآن کی جو آیت جا رہی ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کر دیکھ رہی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک طرف حدیث ہے کہ حساب لیا گیا تو عذاب ہے، اور ایک طرف قرآن کی آیت ہے کہ حساب آسان بھی ہو سکتا ہے، آسان حساب والا جنت میں جائے گا۔ تو پھر حساب ہی سے جب آدمی کو عذاب ہے تو آسان حساب بھی تو حساب کو اپنے کو جہنم میں کیوں نہیں وہ جنت میں گئے۔ بظاہر ان کو دونوں میں اشکال پیدا ہوا کہ کیا مطلب ہے اس کا، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ ان کے فقہ کی تفقہ کی دلیل تھی اور حرص علم کی دلیل تھی۔ علم کا حرص، علم کا حریص انسان کا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی جب نہیں سمجھتا ہے تو پوچھتا ہے، ورنہ لوگ سنتے کئی باتیں، ٹھیک ہے بھائی نہیں سمجھ میں آیا کوئی بات نہیں چلو آگے بڑھو۔ انہوں نے فوراً پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقالت کہتی ہے کہ فقال انما ذلك العام، آپ نے فرمایا کہ یہ تو بس پیشی ہے، پورے اعمال پورا معاملہ اس کا پورا حساب کتاب جو بھی عمل کیے ہیں نامہ اعمال اس پر پیش کیا جائے گا، ولكن من نوقش الحساب يهلك، لیکن جس کا حساب ادھیڑا جائے گا وہ ہلاک۔ آسان حساب کا مطلب نہیں کہ حساب ادھیڑا جائے گا، آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پورا جو بھی معاملہ جو عمل اس نے کیے ہیں بتایا جائے گا تم نے ایسا کیا جائے اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا، اس کو آسان حساب کہتے ہیں۔ لیکن جس کا ادھیڑا جانے لگے حساب ایسا کیوں کیا، جواب جب ادھیڑا جانے لگے اور اس کے اوپر اس کی گرفت ہونے لگے یہ آدمی جہنم میں چلا جائے گا، جس کے ساتھ اللہ درگزر نہ کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں سمجھ پائی، اس کو ان کو وہ حدیث اس کو سمجھی کہ یہ قرآن کے بظاہر الگ دکھائی دے رہی، دونوں باتیں الگ دکھائی دے رہی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر مراجعہ کی، آپ نے پھر سمجھایا، تب جا کے بات سمجھ میں آئی کہ آپ جس حساب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حساب سے عذاب ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حساب ہے کہ حساب ادھیڑا جائے گا، اور قرآن میں جو حساب آیا ہے آسان حساب اس کا مطلب حساب ادھیڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے، بس پیشی ہے کہ معاملہ بتا دیا جائے گا تو نے ایسا ایسا کیا ہے جا دینا اس کو معاف کیا۔ اسی ایک بات یہ بھی امام بخاری کی کتاب العلم میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے امام مسلم نے کتاب الجنت وصفت نعیمہا وعلیہا میں اس کو ذکر کیا ہے کہ بخاری اس کے دونوں کے بیچ ہے۔ اسے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث میں تعارض نہیں ہے، بعض اوقات ایک اچھے طالب علم کو بھی سمجھدار انسان کو بھی قرآن اور حدیث میں بظاہر ٹکراؤ دکھائی دیتا ہے لیکن اس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، اگر مزید رجوع کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید رہبری آدمی لے تو پھر بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ بعض اس کو دلیل میں پیش کرتے، دیکھو عائشہ نے حدیث کا انکار کیا اور قرآن کے مقابلے میں اس کو دیکھا تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اسی پہلے تو دلیل کس سے لے رہے آپ، حدیث سے، تو حدیث سے دلیل کیسے لیا آپ ان کے لیے، حدیث سے دلیل جب لے رہے تو حدیث سے کیسے دلیل لے رہے آپ، کیونکہ آپ تو حدیث کو مانتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حدیث پر قرآن میں بظاہر تعرض لگا رجوع کس کی طرف کیا، قرآن کی طرف یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف؟ انہوں نے رجوع نبی کی طرف کیا ہے، تو معلوم ہے ان کی نزدیک خود حدیث حجت ہے لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی اس کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے مزید سمجھایا تو حدیث کو قرآن کی بات پر فیصلہ حضرت عائشہ نے بتایا، اس کو قبول کر لیا کیونکہ قرآن کی بات پر حدیث سے فیصلہ لیا کہ آپ کیا سمجھا رہے ہیں، یہ اصول زندگی بھر کے لیے یاد رکھی ہے کہ قرآن پر حدیث فیصلہ کرنے، یہ مثال خود ہے اور ایسی کئی مثالیں ہیں، چاہے عقیم الصلاح ہو یا آت الزکاۃ ہو، فیصلہ کہاں سے لیں گے آپ، کیسے عقیم الصلاح کیسے آت الزکاۃ، حدیث سے فیصلہ لینا پڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تشریح حدیث میں ہے۔ تو اس روایت سے بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر بعض باتیں خواتین سے بھی ذکر کرتے تھے، یہ آپ کا اہتمام تھا، آپ عورتوں کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں عورتوں کو کیا ہے ان کی باتیں بتانا، ان کا کام تو بس برتن مانجنا، کپڑے دھونا اور بچوں کی کمی چھوٹی کرنا، بس ختم۔ لیکن آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی بیوی سے عقیدے کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، پھر آپ کی بیوی کی صلاحیت دیکھیے، قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھ رہی ہے اللہ کے رسول کے لیے کیا ہے، پھر آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، لیکن گھر میں ڈسکشن ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر میں کیا ڈسکشن ہوتا ہے، فلاں کی شادی ہے، اس کو شادی میں کیا دینا ہے، برتن دینا ہے، کپڑے دینا ہے، کیا فلاں بچے کی فیس بھرنی ہے، فلاں چیز ہے، آپ کی تنخواہ کب ہے، میرے لیے اب کیا لاؤ گے، آپ بتائیے۔ ہمارے گھروں میں اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن نبی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، حدیث نبی بیان کر رہا ہے، بیوی آیت بتا رہی ہے، پھر نبی پھر حدیث سمجھا رہا ہے، پھر آیت سمجھا رہا ہے۔ یہ جو ڈسکشن علمی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو، ارے تم نام کرو، تم کو کیا معلوم تمہارا کام نہیں، چلو بھاگو جا، آپ ایسا نہیں کرتے، تمہارے کیا اوقات ہے تم علم کی بات کرو، تم کو کیا معلوم ہے قرآن، آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے ایسا تو نہیں کہا ایسا کہ تمہاری کیا اوقات ہے مجھ سے بات کرنے، میں نبی ہوں تو میری بات کے مقابلے میں دوسری بات پیش کرتی ہوں، آپ نے ڈانٹا۔ یہ نبی کا طریقہ تھا کہ طالب علم کے ساتھ میں آپ سختی کا معاملہ نہیں کرتے تھے، مردوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے تھے اور خواتین کے ساتھ بھی نہیں کرتے تھے، آپ نے ان کو پھر اور بات سمجھا، آپ نے ان کی بات سے قدر کی، آپ نے ان کے شبے کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، خاموش بٹھانا آپ کا طریقہ نہیں تھا بلکہ آپ سمجھا دیتے، آپ معلوم تھے، آپ بہترین مانتے تھے۔ تو اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی، جتنا آپ اس میں غور کریں اور بھی باتیں اس کی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر اپنے گھر میں تعلیم کا انتظام آپ کا تھا، اور آپ کی بیویاں آپ سے علمی گفتگو بھی کیا کرتی تھیں، آپ سے اشکالات کے جوابات طلب کرتی تھیں، آپ کبھی ڈانٹ بھی دیتے تھے اگر ایسی چیز دکھائی دے گھر میں جو شریعت کے خلاف ہو، تو آپ اپنے گھر میں کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انھا اشترت نمرقۃ فیہا تصاویر، انہوں نے ایک نمرقہ، ایک بچھانے کی چیز ہے تکیے کے لیے استعمال ہوتا ہے، خریدا، کور اس پہ جو تھا اس کے اوپر کیا تھا، تصاویر تھی، اس پہ تصویریں تھیں، امیجز تھیں، اس کے اوپر پکچرز تھے۔ اس پہ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالباب فلم یدخل، آپ دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور گھر میں داخل نہیں ہوئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے اندر نہیں، آپ کو باہر سے دکھائی دے رہا کہ جو ہے تصویر ہے۔ فقلت اتوب الى اللہ مما، فقلت کہتے ہیں کہ میں نے کہا اتوب الى اللہ مما اذنبت، عائشہ ڈر گئی، چہرے کو دیکھ کے سمجھ لیا غصہ ہے اور گھر میں نہیں آ رہے ہیں، کیا بات ہے، فوراً کہنے لگی کہ میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، اے اللہ کے رسول کیا غلطی ہو گئی مجھ سے، کیا گناہ کر بیٹھی میں، میرے سے کیا ایسا ہو گیا کہ آپ ناراض ہو کے باہر کھڑے آ نہیں رہے گھر کے اندر، فالما نہیں روکا، آپ نے کہا یہ تکیا کیسا ہے، یہ تکیا کیسے، یعنی تصویر والا تکیا، یہ تکیا کہاں سے آیا ہے، یہ کیا تکیا ہے، یہ کیسی تصویر ہے، کل تو لیتا جی سے علیہ و توسدہ، کہا اللہ کے رسول تو آپ ہی کے لیے ہیں، آپ اس پہ بیٹھیں، اس پہ ڈیگ لگائیں، آپ کے لیے میں مدد میں نے بنایا اس کو، آپ کے لیے تھی۔ قال ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه، آپ نے فرمایا تصویر والے، یہ جو تصویر والے ہیں ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، یقال لهم احیوا ما خلقتم، ان سے کہا جائے گا جس کو تم نے پیدا کیا اس میں جان بھی ڈال کے بتا دو، جس کو تم نے بنایا ہے، تخلیق کی ہے، اس میں جان بھی ڈال کے بتا دو۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُوَرٌ، اور فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں تصویر ہو، جس میں تصویر ہو، امام البخاری مسلم نے اس کی روایت کیا ہے۔ تو آپ یہاں ناراض نہیں ہوئے کیونکہ آپ کا اپنا گھر ہے اور آپ کی بیوی نے فوراً بھانپ لیا، اتنی سمجھدار تھیں اور صحابہ واقعی اتنے سمجھدار تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر فوراً محسوس کر لیا کرتے تھے کہ آپ ناراض ہیں، فوراً پوچھا اللہ کے رسول کیا غلطی ہوئی میرے سے، آپ نے تکیہ کہاں سے لائی ہوئی، کہا کہ آپ کے لیے ہے، کہا کہ یہ جو تصویر ہے تصویر آپ کو عذاب دیا جائے گا، اور اس گھر میں بائیں نہیں آتے جس میں تصویر، بطور زینت جہاں تصویر لگائی جاتی ہے جانداروں کی اس میں فرشتے نہیں آتے ہیں. تو اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً اپنے گھر میں خواتین کو ایسی کوئی چیز دکھائی دے جو شریعت کے خلاف ہوتی تھی, آپ فوراً تنبیہ کرتے. اور آپ نے بھی کہا میں منع کر رہا ہوں بس ختم, آپ نے بھی کہا آپ اپنے گھر میں وجوہات اور علتیں بھی بتا دیجیے کہ فلاں چیز کیوں غلط ہے, فلاں چیز غلط ہے تو اس کی کیا وجہ ہے, اس کا کیا نقصان ہے, آپ یہ بھی بتایا کرتے تھے تاکہ خواتین کو واقعی شرع حکم معلوم ہو اور اسباب معلوم ہو کسی چیز کے کرنے کے کسی چیز کے نہ کرنے کے. یہ صرف آپ کا گھر کا معاملہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر خواتین کو بھی خصوصی طور پر تعلیم دیا کرتے تھے مثال کے طور پر, بلکہ خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود تعلیم کا تقاضا کرتی تھی. ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. وقالت یا رسول اللہ ذهب الرجال بحديث, اس عورت نے آ کے کیا کہا, اللہ کے رسول آپ کی ساری باتیں مردوں ہی کو ملتی ہیں, ذهب الرجال بحديث آپ کی ساری باتیں مرد ہی لے جاتے ہیں, یعنی آپ کی باتیں سننے کا موقع صرف مردوں کو ملتا ہے, آپ کے قریب تو سارے مرد ہی ہوتے ہیں مجلس میں. ذهب الرجال بحديث فجعل لنا من نفسك يوما نحشيك فيه, ایک دن ہمارے لیے دیجئے جس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں, ایک دن خصوصی طور پر ہمارے لیے رکھیے. مردوں کے لیے وقت کی بہت وقت ہے, مردوں کے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں آپ سے دل سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک دن ہمارے لیے اسپیشل کیجیے. فجعل لنا من نفسك يوما, آپ اپنا کوئی ایک دن ہمارے لیے خاص کیجیے, نحشيك فيه ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو علمنا مما علمك الله, تاکہ آپ ہم کو سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے, جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ علم آپ ہم کو بھی دیں. عورت ڈیمانڈ کر رہی ہے رسول سے, کتنی عجیب باتیں سوچیے, کتنی دے رہی ہے ان لوگوں کی, کہنا کہ ہم کو بھی سکھاؤ, آپ مردوں کو سکھا دیں ہم کو بھی سکھانا ہے آپ نے, آپ ایک بھی ہم کو دو. ادب کے ساتھ ضد کر رہی ہے, مطالبہ کر رہی ہے, ہم کو چاہیے ایک دن, سارے لوگ مرد ہی آپ کا ایک وقت لے لیتے ہیں, ہم کو وقت کہاں سے ملے گا, ہم کو وقت چاہیے, ہم کو بھی وقت چاہیے, آپ معلم ہو آپ ہم کو سکھاؤ, اللہ نے جو آپ کو سکھایا ہم کو چاہیے, آپ ہم کو وقت دو. عورتوں کی حفظ علم کی دیکھیے, یہاں تو مسلمان معاشرہ ایسا ہے کہ خواتین کو آپ ٹی وی دیکھنے کے لیے بلاؤ ایک نہیں دو آ جائیں, اور غیبت کے لیے تو پورا محلہ جمع ہو جائے گا, ایک بات بتاؤ کھلا جی تو پورا گاؤں جمع کر سکتی ہے, اور نہیں سننے والا بھی بتاؤ مجھ کو بھی بتاؤ کیا ہوگا. لیکن قرآن سنت کی بات سننا ہے, ہاں یہ قرآن سنت ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ہمارے مرد جاتے ہیں سننے کے لیے, یہ فرض کفایا جو ہے دین کو ہم نے فرض کفایا بنا دیا ہے, اور گناہوں کو فرض عین بنا لیا ہے. ہر آدمی کہتا ہے کہ تم اکیلے کرو گے میں بھی کروں گا, تو آپ دیکھیے کہ خواتین ہیں وہ کہہ رہی ہیں آپ کے وقت میں سے ہم کو بھی چاہیے, جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ علم ہم کو بھی چاہیے, اور ہم کو ایک دن خاص کیجیے اس وجہ سے. آپ نے فرمایا کہ اجتماع نتی وہ کدا و کدا فی مکان کدا و کدا, آپ نے کہا فلاں دن فلاں جگہ جمع ہو جانا, آپ نے دن بھی طے کیا اور جگہ بھی طے کی. اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے ہفتے بھر میں یا جب بھی ممکن ہو کوئی دن خصوصی طور پر طے کیا جا سکتا ہے, اور اس میں راوی نے دن بتایا نہیں, جمعہ کو جمع ہو جاؤ پیر کو جمع ہو جاؤ, راوی نے بتایا نہیں. مقصود یہ ہے کہ کون سا دن طے کیا گیا یا اصل نہیں ہے, کوئی بھی دن عورتوں کے لیے طے کیا جا سکتا ہے جو خطیب کی معلم کی اور خواتین کی سہولت کا, اگر واقعی کوئی دن ہوتا تو وہاں پر بتایا جاتا پنا دن ہونا چاہیے دوسرا دن نہیں, ضرورت نہیں کوئی بھی دن ہو سکتا ہے جس میں سب کی سہولت ہو اور کسی بھی جگہ میں ہو سکتا ہے, پنا جگہ پنا کے مکان پر جمع ہو جاؤ, پنا جگہ جمع ہو جاؤ, پنا دن جمع ہو جاؤ. پشتنا سب کی سب جمع ہو گئی, فأتاهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمهن مما علمه الله, فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اللہ نے جو علم آپ کو دیا آپ نے اس میں سے ان کو بھی سکھایا. ثم قال پھر آپ نے اسی میں سے ایک بات یہ بھی کہی، ما من کنا امرأت تقدم بین یدیها من ولدها ثلاثة الا کان لها حجاب من النار. آپ نے کہا تم میں سے کوئی بھی عورت جس نے اپنے آگے تین بچے بھیجے ہوں، جس کے تین بچے فوت ہوئے ہوں، موت ان کو آئی ہو، آپ نے فرمایا وہ اس کے لیے جہنم سے حجاب آڑ بن جائے، اس کو جہنم میں جانے نہیں دیں، اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے، ان کے سروں کو جنت میں جائے. فقالت امرأت منہن، ایک عورت انہیں میں تھی سننے والوں میں، اس نے کہا یا رسول اللہ اب اتنا اللہ کے رسول، اور دو، تین کے بارے میں تو آپ بول رہے ہیں، اور دو کے بارے میں اگر کسی کے دو بچے مر گئے ہوں، فوت ہوئے ہوں، اس کے لیے کیا ہے؟ قال فعادتها مرتين، دو بار اس نے بات پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واثنین واثنین واثنین، اس نے دو بار کہا اللہ کے رسول دو ہو تو، دو ہو تو کیا، دو بار پوچھا، آپ نے تین بار جواب دیا اس کا، ہاں دو بھی دو بھی دو بھی. آپ نے بتایا دو بھی اگر کسی کے بچے، کسی کے بچے فوت ہوئے ہیں تو وہ جنت میں جائے گی، اس کے لیے بچے کیا ہوں گے، جہنم سے آڑ ہوں گے. تو خواتین آپ کے پاس آ کر کہتی ہیں ہم کو ٹائم دیجیے، ہم کو سکھائیے، یہ جذبہ ان کا علم کا، یہ قدر علم کی تھی، مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین میں بھی کمپٹیشن تھا، ہم کو بھی چاہیے ٹائم، ہم کو بھی علم چاہیے. اور آپ نے ایک بات بتائی خواتین کی طرف سے، اس میں مزید سوال آیا کہ ایسا ہو تو کیا، آپ نے اس کا جواب دیا. تو معلوم ہے عورتوں کی طرف سے کوشچن آنسر والا معاملہ بھی اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تھا، یہ نہیں کہا آپ نے چپ چاپ سو اور سیدھا گھر کو جاؤ، نہیں، انہوں نے پوچھا آپ نے جواب دیا، انہوں نے پوچھا تو آپ نے اس کا جواب دیا. تو معلوم ہے کہ اشکالات کو دفع کرنا، اس کا ازالہ کرنا، مشکل معاملات جو سمجھ میں نہیں آئے، آپ کے گھر میں بھی یہ معاملہ تھا اور باہر بھی یہ معاملہ تھا، آپ لوگوں کو سمجھاتے تھے، آپ بہترین معلم تھے. یہ بھی روایت بخاری مسلم کی ہے، امام البخاری نے الاعتصام کی کتاب السنہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور امام مسلم نے الفر والسلام کی آداب میں اس کو ذکر کیا ہے. اور آگے آئیے، کبھی کبھی آپ فتنے کا خوف نہ ہو تو آپ علمی اعتبار سے کچھ ایسی بات بھی بیان کرتے تھے جس میں تھوڑا سا یعنی انسان خشک ہو جائے، اس میں مزاج کا معاملہ ہو. مثال کے طور پر حسن فرماتے ہیں، حسن البصری ہیں، اتت عجوز الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. دیکھیے بڑھاپے میں بھی عورتیں علم حاصل کرتی تھیں. فقالت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یدخلنی الجنہ، اللہ سے دعا تو کیجیے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. دعا کے لیے آئی اللہ کے رسول، میں دعا کیجیے اللہ اس کو جنت میں داخل دے. فقال يا ام فلان ان الجنه لا تدخلها لا تدخلها عجوز، آپ نے کہا او ام فلان جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی. عورت کیسی ہے؟ بوڑھی. آئی کہا اللہ کے رسول دعا کیجیے کہ میں جنت میں چلی جاؤں، چاہے آخر آخر کی فکر ہے، آخر جو انسان کو اکثر فکر ہوتی ہے. آئی کہا اللہ کے رسول دعا کیجیے میرے لیے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. آپ نے کہا او میں فلاں، آپ پہچان دیتے اس عورت کو؟ آپ نے کہا جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی. پول تب کی وہ چپ چاپ واپس لوٹنے لگی روتے روتے. اب بیچاری اس کو کیا معلوم، وہ سوچی کہ ٹھیک ہے نبی نے فیصلہ کر دیا تو اس میں اور کیا کر سکتے ہیں، روتے روتے واپس جانے لگے. اب دیکھیے کتنا مزاج عورتوں میں تھا، یہ نہیں کہا کیسے نہیں جائے گی، مجھ کو جانا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کہ نہیں جائے گی، کتنا بھی راضی ہونے کا مزاج میں تھا، سوچیے کتنی بڑی بات ہے. نبی بول دیا نہیں تو نہیں، دنیا تو چھوڑی جنت نہیں تو نہیں، روکتے روکتے واپس جانے کہ اے ام فلان جنت میں بوڑھی عورت نہیں جائے گی، واپس لوٹ کے رونے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے کہا اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز، جاؤ جاؤ اس کو بولو کہ وہ جنت میں ایسے حال میں نہیں جائے گی کہ بوڑھی ہوگی. یعنی بوڑھی نہیں جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ عورت جب جنت میں جائے گی تو چاہے وہ بوڑھی ہو چکی ہو، پورے دانت غائب، چہرے پر جھریاں، ایک دم ہڈی اور چمڑی ایک دنیا میں ہو چکی تھی، لیکن جب جنت میں جائے گی تو ایسے جائے گی، جنت میں ایسے نہیں جائے گی، جنت میں جائے گی تو بوڑھی نہیں ہوگی. تو آپ نے کہا اس کو جا کے بتاؤ وہ جائے گی جنت میں. یہ اس عورت سے یہ کچھ خبریں کہا کہ وہ جنت میں جائے گی لیکن اس حال میں نہیں کہ بوڑھی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قواعب اصحاب نے کہا تو قواعب اصحاب ایسی حالت میں ہوگی کہ مردوں کی عمر کے برابر مناسب عمر میں. اور جنت میں کتنی عمر کے ہوں گے؟ 30 سے 35 سال کی عمر کے وہ لوگ ہوں گے جنت میں. تو ایسی کم عمر بنا کے جنت میں وہ ڈالی جائے گی. جنت میں کوئی بوڑھا نہیں رہے گا, اس میں سب کیا رہیں گے؟ جوان ہوں گے. اخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز ان الله تعالى يقول انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اسرارا. اللہ نے یہاں بتایا اس میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ ایسا بنائے گا کہ وہ یعنی کماری ہوں گی اور جوان ہوں گی, بوڑھی نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان کی خلقت کو بہترین بنا کے ان کو جنت میں ڈالے گا. تو یہ جو ہے یہ امام الترمذی نے اپنی کتاب الشمائل المحمدیہ میں اس کو ذکر کیا ہے, اور شیخ ناصر الدین الالبانی مختصر الشمائل میں اس کو حسن کہا ہے. اس سے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے انداز میں بھی عورتوں کو سکھاتے تھے جس میں تھوڑا سا ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ جس میں مزاح ہوتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح بھی علمی ہوا کرتا تھا, اس میں کوئی چیز خلاف اخلاق نہیں ہوا کرتی تھی, بلکہ اس میں علم کی ایک بات معلوم ہو جاتی تھی. ایسے انداز میں آپ کہتے تھے جس سے خود آپ کی انٹیلیجنس آپ کی عقل مندی سامنے آتی تھی کہ آپ کتنے حکیم اور کتنے عقل مند انسان تھے. اور آگے آئیے, ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جا آج کی مراد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان امی ماتت وعلیها صوم ندر افاصوم عنها. کہ اللہ کے رسول میری والدہ کا انتقال ہو چکا, میری والدہ کی موت ہو گئی, ماں کی موت ہو گئی, اور ان پر نظر کے روزے تھے. نظر کے روزے تھے, کوئی نظر کر لیں کہ میں بیمار سے ٹھیک ہو گئی تو میں انشاءاللہ دو روزے رکھوں گی, یا اس طرح کی کوئی نظر جہاں بس گئی میری فلاں طوفان میں تو میں روزے رکھوں گی. تو والدہ سو نظر ہے, میری والدہ کا انتقال ہو گیا لیکن انتقال ہوتے وقت میں ان پر سو نظر کے روزے رکھنا باقی تھا, تو پورے کیے بغیر ہی نظر کو انتقال ہو جائے گا. اصا اصوم عنها, کیا میں اپنی ماں کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ قال ارأيت, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں یا نہیں, جو بھی جواب تھا آپ نے کیا کیا؟ تعلیم دیا, سمجھایا, ایکسپلین کیا. آپ نے کہا ارأيت لو كان على امك دين فقضيت. تیرا کیا کہنا ہے, تم کیا کہتی ہو؟ لو کان علی امک دین, اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوتا کیا تم کو ادا, کیا تم اس کو یعنی فقضی کی, کیا تم کو ادا کرتی؟ اکان یؤدی ذلک عنها, یعنی کیا تمہاری ماں پر اگر کوئی قرض ہوتا اور ان کو دینا ضروری ہوتا تو کیا تم ان کی طرف سے ادا نہیں کرتی, اور ادا کرتی تو ادا نہیں ہو جاتا؟ قالت نعم, انہوں نے کہا کہ اس عورت نے کہا کہ ہاں. آپ نے کہا وصوم یعقوب, اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھو, کیونکہ نظر جو ہے یہ قرض کی طرح ہے, یہ اللہ کا قرض ہے, فرائض قرض نہیں, فرائض اللہ کی طرف سے ڈالا ہوا ہے. لیکن نظر کی چیز کیسی ہوتی ہے؟ گویا کہ کسی نے کسی سے اپنے طور پر قرض لیا, اس کو اختیار تھا لے نہ لے, لیکن اس نے لیا تو اب دینا پڑے گا. تو نظر کے کامل قرض کی طرح ہوتا ہے, دین کی طرح ہوتا ہے. تو جب اس نے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لی ہے تب اس کی طرف سے اس کا وارث ادا کر سکتا ہے, فرض کے معاملے میں ایسا معاملہ نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے. تو یہاں یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور الفاظ مسلم کے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے ایک معاملہ سمجھایا کہ دیکھو تمہارا یہ جو معاملہ ہے اس کی مثال قرض کی طرح ہے, اور اگر قرض ہوتا تو دینا پڑتا, لہذا یہ عمل بھی قرض کی طرح ہے, اس کو بھی تم کو ادا کرنا پڑے گا. جیسے قرض ادا ہو جاتا یہ بھی ادا ہو جائے گا. اس سے علماء نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس نہیں سکھایا ہے کہ اس کا معاملہ قرض کی طرح ہے, نظر کا معاملہ قرض کی طرح ہے. آپ نے بتایا کہ نظر کو قرض پر قیاس کیا جا رہا ہے. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قیاس آپ نے یہاں پر بتایا ہے. تو جو دلیل کتابیں ہو ایسا قیاس مقبول ہے، ہمارے یہاں قیاس مقبول نہیں ہے کہ کوئی آدمی کے نماز میں سکون ہونا چاہیے نا، ہاں تو رفل دہ مت کرو، اس طرح کا جو ہے یہ عجمی قیاس ہمارے یہاں نہیں ہے. ہاں ہمارے قیاس کون سا ہے؟ جو نص پر مبنی ہو، جس میں علت موجود ہو. یہاں پر آپ نے وہی بتایا، یہاں پر آپ نے بتایا کہ علت دونوں میں ایک ہے، کہ یہ لیا ہے تو دینا پڑے گا، تو وہاں بھی ویسے ہی کرنا پڑے گا کہ اپنے اوپر لازم کیا ہے دینا تو ہم کو دینا پڑے گا. اس کی طرف سے کوئی قرض ادا کر لے ادا ہو جاتا ہے، تو اس کی طرف سے بھی کوئی روزہ رکھ لے کا وہ بھی ادا ہو جائے گا. تو آپ نے یہاں سکھایا، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسئلہ سکھایا بلکہ فقہ کا ایک اصول بھی سکھایا. عورتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فروع کے ساتھ میں، مستقل مسائل کے ساتھ میں، فقہ کے ساتھ میں آپ اصول الفقہ بھی سکھایا کرتے تھے. وقتاً فوقتاً آپ کوئی کتاب نہیں سکھاتے تھے بلکہ جیسی ضرورت جس کی ہوتی تھی آپ اس وقت کو بدلا سکھایا کرتے تھے. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نعم النساء ونساء الانصار، انصار کی عورتیں کیسی اچھی عورتیں تھیں. نعم النساء ونساء الانصار، انصار کی خواتین کتنی اچھی عورتیں تھیں. لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين، ان کو دین کے سلسلے میں تفقہ حاصل کرنے میں، دین میں فقہ حاصل کرنے میں، دین کا گہرا علم حاصل کرنے میں حیا کبھی رکاوٹ نہیں بنتی تھی. یہاں پر حضرت عائشہ ایک عورت کی عورت کے بارے میں تعریف بہت بڑی چیز ہوتی ہے، عورت عورت کی تعریف کریں بہت بڑی بات ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انصاری عورتیں کتنی اچھی عورتیں تھیں. کیوں اچھی تھیں؟ ان کی خوبی انہوں نے ذکر کی، یعنی یہ عمومی طور پر صحابہ کا معاملہ ہے، انصاری عورتوں کا معاملہ ہے. کیا؟ کہ دین کا علم حاصل کرنا، اور دین کا علم کیسا؟ یہ تفقہ، دین کا گہرا علم حاصل کرنا، سرسری سب کی نہیں. ہاں اللہ کے رسول مکہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسلام کا ہمارے دین کا نام ختم، یہ موٹا موٹا دین عورتوں کو معلوم ہوتا ہے. باقی آپ مسائل پوچھیں تو استنجا اور حیض اور غسل کے مسائل بھی عورتوں کو بعض اوقات معلوم نہیں. تو کہا کہ دیکھیے اتنی اچھی عورتیں تھیں کہ ان کو دین کا گہرا علم حاصل کرنے میں حیا کبھی رکاوٹ نہیں بنتی تھی. معلوم ہوا کہ حیا دین کے علم میں رکاوٹ بننا اچھی چیز نہیں ہے. حیا گناہوں میں رکاوٹ بننا چاہیے، سوء ادب میں رکاوٹ بننا چاہیے، حیا خیر میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. وہ ایسی حیا حیا نہیں ہے، وہ کچھ اور چیز ہے، وہ کچھ اور چیز ہے. علماء نے یہی بات کہی ہے کہ واقعی حیا وہ ہے جو گناہوں میں رکاوٹ بنے، خیر میں رکاوٹ بننے والی چیز حیا نہیں ہوتی ہے، وہ بزدلی ہوتی ہے. اور یہ چیزیں علماء نے اس بارے میں کہی. بہرحال یہ مسلم کی روایت ہے اور امام البخاری نے اس کو تاریخ روایت کیا ہے. آخر میں ایک بات کہہ کے گفتگو میں ختم کروں گا، اسلام میں خواتین کی تعلیم کا معاملہ اتنا اعلیٰ ہے اور اتنا عمدہ ہے کہ یہاں پر نہ صرف آزاد بلکہ باندیوں کے لیے بھی تعلیم کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر کا وعدہ کیا ہے. غلاموں کو بھی تعلیم دی جائے، اور مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لہم اجران، تین لوگ ہیں ان کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل ریوارڈ ہے، دو اجر ہے. کون؟ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا. جیسے کوئی یہودی موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، اس کو ڈبل اجر ملے گا. والعبد المملوک اذا ادى حق الله وحق مواليه، اور وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کرے. اللہ کا بھی حق مالک کا بھی حق، دونوں ادا کرتا ہے ڈبل اجر ملے گا اس کو، دوہرا اجر. ورجل كانت عنده امانة فادبها فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله اجران. اور تیسرا شخص کون ہے؟ ورجل، وہ آدمی کانت عندہ امت، اس کے پاس ایک باندی تھی، اس کے پاس ایک غلام عورت تھی. فادبها، اس نے اس کو ادب سکھایا. فاحسن تهذيبها تو اسے بہترین طور پر اس کو ادب سکھایا وعلمها اور اس کو اس نے علم دیا فاحسن تعليمها اور بہترین طریقے سے اس کو علم دیا بہترین تعلیم کی ثم اعتقها پھر اس کو آزاد کیا فتزوجها پھر اس سے نکاح کیا فله اجران اس کے لیے دو اجر ہیں یہاں دیکھیے غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب ہے اور غلاموں کو تعلیم دینے کی بھی ترغیب ہے آزاد کر کے سکھایا نہیں سکھا کے آزاد کیا یعنی غلام کی حالت میں وہ تھی عورت لیکن اس حالت میں بھی اس کو جانور نہیں سمجھا اس کو انسان بلکہ بہترین انسان کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیا اس کو ادب سکھایا اس کو علم دیا اس کو ڈسپلن سکھایا اور اس کو ایجوکیٹ کیا اور اس کے بعد میں اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کیا یعنی غلام کا سٹیٹس آپ دیکھیے کہ اس کو آزاد کیا جائے اور اس سے نکاح کیا جائے اس سے آدمی کی عزت کم نہیں ہوتی ہے اسلام نے غلاموں کو عزت دی ورنہ آج بھی آپ دیکھیں تاریخ میں آپ دیکھیں غلاموں کے ساتھ جانوروں کا سلوک کیا جاتا ہے تو آپ نے یہاں پر فرمایا تھے تم اکثر رہا فصل کا وجہ پہلے وہ اجرام پھر اس کو آزاد کیا اس کے ساتھ میں نکاح کیا اس کو کیا ہے دو اجر اس کو دو اجر ہے اس کو امام البخاری کی کتاب العلم میں اور امام مسلم کی کتاب الایمان میں ذکر کیا ہے اور ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی ہیں تو یہ کچھ باتیں تھیں جو علم سے متعلق تھیں ہمارے یہاں پر کچھ کمیاں اس سلسلے میں ہیں وہ یہ کہ بچیوں کو دنیا کا علم دیا جاتا ہے دین کا نہیں دین کا علم دیا بھی جاتا ہے تو کتنا قرآن پڑھ لیتا کی طرح نکاح ہو جائے اگر اس کا رشتے کے لیے لوگ آئیں تو بتانے کے لیے کم سے کم بات رہے کہ ہماری بچی کا قرآن ختم ہوا ہے قرآن کیا ختم ہوا ہے پورے ختم ہو گیا ہے ایسا ختم ہوا ہے کہ اب پڑھتی نہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے تو قرآن ختم کرنا کسی کو علم سمجھ لینا یہ علم کا خاتمہ ہے یہ مصیبت ہے علم اس کو عقائد معلوم ہو اس کو احکام معلوم ہو اس کو اللہ معلوم ہو اسلامی اللہ کیا ہے اس کو اسلامی آداب معلوم ہو اس کو موٹے موٹے دین کے ایسے مسائل جو تجارت سے متعلق اس کو معلوم ہو یہ بچیوں کو سکھانا چاہیے اس کی تعلیم دینا چاہیے اور کالج میں بچیاں جاتی ہیں کالج میں جاتی ہیں بالکل ماڈرن ہو جاتی ہیں پھر وہ اپنے آپ کو اس سماج اس ماحول اس معاشرے کے مطابق ڈھالنے کے لیے سب سے پہلے اسلام سے اپنا دامن چھڑا دیتی ہیں وہ سمجھتی ماڈرن بننے کے لیے حجاب ضروری نہیں ہے وہ سمجھتی ماڈرن بننے کے لیے ہاتھ میں موبائل لے کر دوسروں سے اجنبی لوگوں سے بات کرنا ضروری ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم کو یعنی کالج کے پروگرامس میں جا کر ان کے ساتھ میں زیب و زینت کا اظہار کرنا ضروری ہے یہ ساری خرافات بچیوں میں آتی ہے اور مائیں خاموش دیکھی رہتی ہے دنیا کا جو علم ہے اس کا اپنا ایک فائدہ ہے لیکن یہ علم اگر اسلام سے آزادی کے ساتھ میں ہے تو یہ مصیبت ہے اسلامی حدود میں رہ کر اگر ایک بچی پڑھتی ہے اسلام کو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر کالج جاتی ہے جہاں پر صرف بچیاں پڑھتی ہیں وہاں پر ایجوکیشن حاصل کرتی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس لیے علم حاصل کر رہی کہ ایئر ہوسٹس بنے اپنی زینت کا اظہار کرتے ہوئے پلین میں لوگوں کے ساتھ ان کے بیلٹ باندھے یا اس طرح کی اور کوئی چیز تاجر بنے ایک دم ادھورے کپڑے پہن کر ماڈلنگ کرے اس طرح کی جہالت اگر مسلمان بچیوں میں آتی ہے تو یہ آخرت اور دنیا دونوں کی بربادی ہے دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساءٌ قاصیاتٌ عاریاتٌ مُمِلاتٌ وہ عورتیں جو لباس پہنا ہوا ہونے کے باوجود بدنام ادھورا لباس ہوتا ہے اور جو دوسروں کو اپنی طرف پھیرنے والی دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی اور خود بھی برائی کی طرف مائل عورتیں دوسروں کی طرف مائل عورتیں جن کے سر روز سرون کافی مطلب بکتی مانگیلا ان کے سر یعنی بکتی اونٹوں کی کوہان کی طرح ٹیڑھے مائل ہوں گے آپ نے فرمایا کہ یہ لا یجدن الجنت ولا ریحاها یہ نہ جنت پائیں گی نہ جنت کی خوشبو ان کو جنت بھی نہیں ملے گی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی پردے کا چھوڑنا ایجوکیشن کے لیے جہالت ہے اسلامی آداب کا چھوڑ کر ماڈرن طور اقوال اختیار کرنا جہالت ہے ہمارے لیے بہترین معاشرہ صحابہ کا ہے وہ نہیں جو مغربی تہذیب ہے جو ننگے پن کو جنہوں نے لباس سمجھ لیا ہے اور بے حیائی کو جنہوں نے ڈسپلن اور ایٹیکیٹ سمجھا ہے یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے ایک عورت کی عزت اس کے پردے میں اس کے ادب میں اور اس کے اس کی تہذیب میں اس کے اسلام میں اس کی عزت ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ کو عطا فرمائے اور اپنے گھروں کی اصلاح کی اور اپنے آپ کو واقعی اسلامی معیار کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب علم ایمان کے تابع ہو اور علم آدمی کو عمل پر ڈالے. یہ تبھی ممکن ہے کہ علم کے ساتھ آدمی کے اندر ایمان بھی قوی ہو اور وہ علم آدمی کو عمل پر ڈالے, تبھی انسان کی چیزیں ممکن ہیں. اب ان کو لہٰذا اس کا مزاج کرو.
جزاک اللہ خیر. اب ہم بڑے ہی اختصار کے ساتھ اپنے سواری نشست کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور پھر دوسری نشست بھی ہوگی, اس لیے آپ سوال و جواب ہم شروع کرتے ہیں.
سوال ہے کہ مخلوط تعلیمی نظام میں لڑکیوں کو تعلیم دینا صحیح ہے یا غلط؟ بہتر ہے کہ ہم ایسے اسکول میں بچیوں کو داخل کریں جہاں پر صرف بچوں کی تعلیم ہوتی ہے. اگر ایسا کوئی اسکول ہے جہاں پر حفاظت بچیوں کی ہے اور اس میں ایسا معاملہ نہیں ہے جس میں شر ہوتا ہے, تو اس میں مجبوری کے ساتھ گنجائش ہے, لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ بچپن میں ان کو ڈالا جا سکتا ہے, لیکن جب بچیاں بڑی ہونے لگیں تو ایسے اسکول سے ہٹا کر ان کو ایسے اسکول میں ڈالیں جہاں پر صرف بچیاں پڑھتی ہیں. اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے اسکولوں کا قیام کریں جس میں صرف بچوں کی تعلیم الگ سے ہوتی ہے. دوران ملازمت پردے کا اہتمام ممکن نہیں, ایسی صورت میں ملازمت صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح نہیں ہے. اگر ملازمت آپ کو پردہ چھڑاتی ہے تو آپ کو اپنے آپ کو اس ملازمت سے چھڑانا چاہیے. ملازمت اگر ہمارا دین ہم سے چھینتی ہے تو ہم دین چھوڑ کے ملازمت کریں, صحیح نہیں ہے. مشرکین کے معصوم بچوں کے بارے میں بتائیں, کیا وہ جنت میں داخل ہوں گے اگر وہ بچپن میں وفات پا جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو سیوطی نے جامع صحیح میں ذکر کیا ہے, اسے اقل البار نے حسن کہا ہے. آپ نے فرمایا کہ مشرکین کے بچے جنتیوں کے قابل ہوں گے. مشرکین کے بچے جنتیوں کے قابل ہوں گے, تو مشرکین کے بچے چونکہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. اور حدیث میں خود ہے کہ روح القلم انترا, تین لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے جن میں انصف بھی ہٹا یا کرے. چھوٹا بچہ جب تک کہ اس کو اطلاع نہیں ہوتا ہے اس پر سے بھی قلم اٹھا دیا گیا ہے, اور جب گناہ اس پر نہیں ہے تو اس کو جہنم میں ڈالنے کی کوئی معنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں پر یہی بات ہے کہ جو آدمی میاں اس کو انیوز لگے, جو برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا, تو اس کی چونکہ برائی ہے نہیں تو اس کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا, وہ جنتیوں کے قابل ہوں گے. طالبات میں حصہ علم کس طرح پیدا کی جائے؟ طالبات میں حصہ علم پیدا کرنے کے لیے علم کے فضائل کے سامنے بیان کیے جائیں اور علم کے دنیاوی اور اخروی نتائج اور فوائد کے سامنے رکھے جائیں اور ان کے سامنے دعوت کی اہمیت بتائی جائے. معاشرے کی اصلاح میں ان کا خواتین کا کردار ان کے سامنے رکھا جائے. امہات المؤمنین اور خواتین اسلام جو گزری ہیں ان کی جو علمی خدمات ہے ان کو ان کے سامنے ذکر کیا جائے, اور اپنے بات علم چھوڑنے پر اجر کے وعدے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہ ان کے سامنے رکھے جائیں, اور اسی طرح سے بچوں کی ذمہ داری کا احساس ان کو دلایا جائے تاکہ وہ علم حاصل کریں. تو ہر اعتبار سے, اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنے شوہر اور اپنی اولاد کے اعتبار سے, معاشرے کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے علم کی اہمیت اپنی جگہ ہے. اور اپنے بعد آدمی اگر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو علم چھوڑ جائے اس کا ثواب اس کو قیامت تک ملتا رہے گا اگر علم قیامت تک اس کا باقی ہے. سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری لڑکیاں تجارت کیوں نہیں کر سکتی؟ حضرت خدیجہ نے بھی تو تجارت کی تھی. گھر میں بیٹھ کے اگر کوئی تجارت کرتا ہے یا ایسی جگہ جہاں کوئی مرد نہیں ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, تجارت کر سکتی ہیں, لیکن کمپنی میں جا کے بے پردگی کے ساتھ اگر کوئی تجارت کرتی ہے تو ایسی تجارت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہے. سوال ہے کہ لڑکی دنیا میں حاصل کرنے کے لیے اکیلے سفر کر سکتی ہے یا نہیں؟ کوئی بھی عورت, لڑکی ہو یا عورت, وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہے. ایسا سفر جس میں قصر ہوتا ہے ایسا سفر وہ نہیں کر سکتی ہے. ایک دن رات کا سفر وہ ایسا نہیں کر سکتی جس میں اس کا محرم نہ ہو. ہاں اپنی ہی بستی سے قریب اگر کسی بستی میں جاتی ہے تو ایسا سفر مختصر جس کو آپ سفر نہیں کہہ سکتے ایسی جگہ وہ جا آ سکتی ہے. سوال ہے کہ ہمارے یہاں طالبات دنیا تعلیم کو دینی تعلیم پر ترجیح دیتی ہیں, اس طرح اپنے دینی تعلیم پر ابھارا جائے؟ دینی تعلیم کا بہترین نظام بنایا جائے, خصوصی طور پر ان کے لیے انتظامات کیے جائیں, بہترین سلیبس بہترین نصاب ان کے لیے بنایا جائے اور ان کو رغبت دی جائے, انعامات وغیرہ تقسیم کیے جائیں, اور ایک اچھا خاصا نظام خواتین کے لیے لائبریری وغیرہ بنائی جائے جو بھی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ ان کے لیے خصوصی انتظام کریں گے تو ان میں بھی رغبت آئے گی. کیا بچوں کے کھلونے جو جانوروں کی تصویروں پر مبنی ہوتے ہیں گھر میں رکھنا جائز ہے؟ جائز ہے بشرطے کہ اس میں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو قباحت اس کے اندر ہو. مثلا ایسی گڑیا جس میں یعنی گڑیا کا جسم بالکل نمایاں ہو, جیسے ڈارنی یعنی وغیرہ جو بھی دوز آتی ہیں بابی وغیرہ ہوتی ہیں, تو وہ اس طرح کی جو گڑیا ہوتی ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں بچوں کو بچپن ہی سے بہت سارے چیزیں معلوم ہوتی جو نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر موٹے موٹے بھونڈے قسم کے کھلونے ہیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حتائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک گھوڑا تھا جس میں پر تھے, اسے معلوم ہے جاندار کا بھی کھلونا رکھا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کے انکار نہیں کیا. آپ سوال ہے کہ آپ نے جو حدیث بیان کی میری ماں نے نظر کی ہے اس حدیث کو بعض لوگ عیسیٰ صاحب کے طور پر پیش کرتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. شیخ سمین وغیرہ نے اور دوسرے علماء نے بھی اس طرح کی حدیثوں سے استدلال کیا ہے کہ اگر اولاد اپنے ماں باپ کی طرف سے کوئی نیکی کرے جس میں صدقے کا پہلو پایا جاتا ہے تو اس کو ثواب, ان کو ماں باپ کو ثواب ملے گا. اور اولاد اگر ماں باپ کی طرف سے حج یا عمرہ یا اس طرح کی کوئی عبادت کرتی ہیں تو اس کو ثواب ملے گا بشرطے کہ اس کا ثبوت ہو. ہاں مخصوص اعمال بھی یہ ہے, یہ نہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور ثواب پہنچائیں, کہ آیت کریمہ پڑھیں ثواب پہنچائیں, 700 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں ثواب پہنچائیں, اس کا ثبوت نہیں ہے. صدقات کا ثواب ملتا ہے اس طرح سے اہل علم نے کہا ہے. ابن کثیر نے بھی انسانی اللہ مستعار کے تحت کی بات کہی اور امام شافعی کا قول بھی ذکر کیا ہے. تو جن چیزوں کا ثبوت ہے ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے, باقی چیزوں کو اس پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے. پردہ پوش خواتین کے لیے خوشبو کا کیا حکم ہے؟ پردہ پوش خواتین کے لیے خوشبو کا یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے شوہر کے لیے خوشبو لگا سکتی ہیں, لیکن ایسی خوشبو جو بہت ہی دھیمی ہو, جو قرب سے محسوس ہوتی ہے. اور خوشبو لگا کر وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں, تو اگر نکلتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت بات ان کے بارے میں کہی جو عورتیں خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہیں تاکہ دوسروں کو ان کا متوجہ کریں تو وہ زانیاں ہیں. آپ نے یہ بھی بات کی ہے, بھیا زانیاں بکل وائن زانیاں, آپ نے کہا ہر آنکھ جو اس کو دیکھتی ہے اس عورت کو وہ بھی زانیاں ہیں. تو عورت خوشبو لگائے, جیسے جمعہ کی حدیثوں میں آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے لیے مرد خوشبو لگا کر آئے چاہے اپنی بیوی کی خوشبو کیوں ہو, تو عورت کی خوشبو میں کوئی قباحت نہیں ہے بشرطے کہ وہ گھر کی چار دیواری میں ہو اور ایک دم ہلکی خوشبو ہو جو قرب سے محسوس ہوتی ہے, جو صرف شوہر کے لیے دور والے کو محسوس نہیں ہوتی ہے. اور بات باتیں اور بھی علماء نے کہی کہ عورت کی خوشبو وہ ہے جو دکھائی دیتی ہے اور اس کی خوشبو بہت ہلکی ہو, اور مرد کی خوشبو وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن وہ خوشبو زیادہ ہو. بعض بات یہ ایسے خوشبو لگا کہیں کہ پڑوس میں بیٹھے والا آدمی کا سر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے کیمیکلز لگا کہ آپ مسجد میں بیٹھے گئے لوگ جو ہیں آپ سے دور اٹھ کے بیٹھے گئے, تو ایسی خوشبو بھی نہیں لگانا چاہیے جو ایک دم بھڑکی ہو. بہت سارے خوشبو لگا کر لوگ جن اور اس طرح کی خوشبو کے نام ہوتے ہیں اور ایک دم بھیانک خوشبو ہوتی ہے کہ آدمی قریب سے گزرے تو سر سر پکڑ لے, اس میں سر گھومنے لگ جاتا ہے. اس ہلکی خوشبو ہونا چاہیے, بہت زیادہ سرگرد والی نہیں ہونا چاہیے. پیری مرنی والوں کو کیسے دعوت دی جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث اولیاء کو نہیں مانتے. نمبر ایک, اہل حدیث اولیاء کو مانتے ہیں لیکن چرس گانجہ پینے والے, ان کے گھومنے والے, نجاست سے کھیلنے والے, ان کو اولیاء نہیں مانتے. گالی دینے والے, جوتے پھینک کے کوئی بنانے والے, ایسے لوگوں کو اہل حدیث اولیاء مانتے ہیں نہیں. اولیاء کیسے ہوتے ہیں؟ تقویٰ والے ہوتے ہیں اور صحیح عقیدہ ہوتے ہیں. صحیح عقیدے والے تقویٰ والوں کو اہل حدیث اولیاء مانتے ہیں. جس درجے کا ایمان, جس درجے کا تقویٰ ہوگا اس درجے کا وہی ایمان. دوسری بات پیری مریدی کیا ہے؟ پیری مریدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی, اور چار امام کس کے مرید تھے تو کہیں بھی ثابت نہیں ہے. تو پیری مریدی اسلام میں نہیں ہے. ہاں استاد اور شاگرد کا تعلق اسلام میں ہے. حدیث میں کیا ہے کہ دنیا ملعون ہے, سب کچھ اس میں جو بھی ہے وہ سب کیا ہے؟ ملعون ہے, سوائے اس کے اللہ ذکر اللہ تعالیٰ وما والاہ او عالم او متعلم. عالم اور متعلم کا رشتہ اسلام میں ہے. استاد اور شاگرد, معلم اور متعلم, ان کا رشتہ اسلام میں ہے. پیری مریدی کا کچھ معاملہ اسلام میں نہیں ہے. ہمارے شہر میں 10ویں کے بعد کوئی ایسا کالج نہیں جہاں سے لڑکیوں کی تعلیم کا انتظام ہو. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ گھر پہ بیٹھ کے دین کی تعلیم حاصل کی جائے. اگر انتظام نہیں تو آپ دوسرے شہر میں جا کے تعلیم حاصل کریں, صحیح نہیں. اگر آپ کے یہاں انتظام نہیں ہے, آپ گھر میں رہ کر کمپیوٹر آپ کے پاس اگر ہے, آپ کمپیوٹر کے ذریعے دنیاوی کتابیں, آپ جنرل نالج حاصل کریں, آپ اسلامی کتابیں پڑھیں, دینی علوم حاصل کریں, وہی محسوس کریں جو دنیا میں کام آنے والا ہے, آخرت میں کام آنے والا ہے. آپ پیرابولا, ہائپربولا, یہ ساری چیزیں فزکس کیمسٹری وغیرہ حاصل کر رہی ہیں, بچوں کو یہ سکھائیں, بچوں کو کچھ کام آنے والا نہیں. بہت ساری چیزیں خود بڑے بھی بھول جاتے ہیں, مرد بھول جاتے ہیں. وہی حاصل کریں جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والا ہے. پیر صاحب کے ہاتھوں بیعت کر کے ان کا مرید بننا صحیح طریقہ ہے یا نہیں؟ نہیں, کیونکہ اسلام میں نہیں ہے. عورتیں مردوں کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ کیا عورت کو اپنے قدم پر ڈھانکنا ضروری بھی ہے؟ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے کچھ باتوں کے, کہ اگر امام بھولتا ہے تو عورتیں ہاتھ پر ہاتھ ماریں گی, جس کو تسبیح کہا جاتا ہے, وہ یعنی آواز سے نہیں کہیں گے جیسے مرد کہتے ہیں سبحان اللہ. تو عورتوں کے لیے یعنی تسبیح ہے اور مردوں کے لیے تسبیح ہے. اسی طرح سے عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ سر نماز میں ڈھانپیں, مردوں کے لیے اس طرح کی ضرورت نہیں ہے, لازم نہیں بہتر ہے, لیکن عورتوں کے بارے میں ہے کہ وہ لازم ان کے لیے کہ سر ڈھانپیں. اور اس طرح کی جو روایتیں آئی جن میں قدموں کا ڈھانپنا ہے, اس سے بعض علماء نے یعنی استحباب لیا اور بعض نے وجوب لیا ہے, اور بعض نے ان روایات کو جس میں اس طرح کے وجوب کی بات ہے کہا ہے کہ اس میں یعنی روایت میں صحت نہیں ہے بلکہ روایت ضعیف ہے. اس طرح سے بھی علماء نے بات کہی ہے, اس میں ایک راویہ مشغول ہے تو اس وجہ سے اس روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. البتہ بہتر ہے کہ عورتیں اپنے پاؤں کو ڈھانپیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن لازم کے معاملے میں لازم کی دلیل نہیں ہے. یوسین شبرن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنی قدموں کو ڈھانپ دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اجازت کی بات کہی تھی ان کے کہنے پر کہ پھر تو پاؤں کھل جائیں گے, تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو, تو آپ نے بطور جو بھی کہا اس طرح کی دلیل نہیں ہے. سوال ہے کہ تمباکو نوشی اگرچہ کم ہو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کم ہو یا زیادہ ہو, پسند ہو یا ناپسند ہو, یہ حرام ہے. تمباکو نوشی حرام ہے, چاہے وہ بیڑی کی صورت میں ہو, سگریٹ کی صورت میں ہو, پکا کی صورت میں ہو, گٹکا کی صورت میں ہو, یا کسی بھی صورت میں ہو, یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ تمباکو مکروہ ہے, یہ قول خود مکروہ ہے.